لها أن تكون مثقال حبة من خردل إلى فقور تصعب الإعراض بالتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت لقمان کے متعلق ترجمۃ الباب قائم کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کتاب الانبیاء میں حضرت لقمان کا ذکر لانے کی کیا وجہ. تو دراصل بعض حضرات کی رائے یہ ہیں کہ حضرت لقمان اللہ کے نبی ہے اگرچہ وہ مرجوح قول ہے, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی مرجوح قول کو سہارا بنا کر کے حضرت لقمان کا تذکرہ کتاب الانبیاء کے اندر کر دیا. راجح ترین قول یہ ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے نبی نہیں ہیں, یہ راجح قول ہے. ایک عقلی زوردار دلیل سمجھو قرآن کے, قرآن سے حضرت لقمان کے نبی نہ ہونے پر. قرآن میں کیا فرمایا, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اب موازنہ کرو تو مقام نبوت اونچا مقام ہے اور مقام حکمت اس سے نیچا مقام ہے. نیچا مقام قرآن نے بیان کیا. اگر حضرت لقمان نبی ہوتے تو اونچا مقام بیان کیا جاتا, لیکن اونچے مقام کو چھوڑ کر نیچا مقام بیان کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت لقمان حکمت والے تھے, نبی نہیں تھے. اس کی ایک دوسری تعبیر سمجھو, اللہ کی نعمتوں میں نعمت نبوت سب سے شریف ترین نعمت ہے. حکمت یہ دوسرے نمبر کی نعمت ہے. حضرت لقمان کے واقعے میں شریف ترین نعمت کو چھوڑ کر دوسرے نمبر کی نعمت حکمت ذکر کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے نمبر والی نعمت نبوت حضرت لقمان میں نہیں تھی, ورنہ نعمت نبوت ہوتی تو اشرف نعمت کو چھوڑ کر کے کمتر نعمت کا تذکرہ نہ ہوتا. یہ ہے قرآن کے انداز سے ایک عقلی دلیل آپ کی نبوت کے نہ ہونے کے اوپر. حضرت لقمان ابن باعور کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بھانجے ہوتے تھے, یا حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہوتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک انہوں نے زمانہ پایا اور بنو اسرائیل میں فتاوی دینے کا کام بھی کرتے تھے. باری تعالیٰ نے پوچھا, لقمان نبوت چاہیے کہ حکمت چاہیے؟ تو عرض کیا, اے باری تعالیٰ, اگر حکم ہے تو مقام نبوت لینا ہی پڑے گا, اور اگر میرے اختیار پر آپ چھوڑتے ہو تو مقام نبوت بڑا ذمہ داری کا, بڑا نازک, بڑا اہم مقام ہے, معذرت کرتا ہوں، تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو حکمت عطا کی گئی. حبشی تھے، چپٹی ناک تھی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، ظاہری اعتبار سے بڑے بدشکل تھے، جنگل میں جانور چرانے کا کام کرتے تھے. پھر اللہ نے ان کو مقام حکمت عطا فرمایا، اور جب مقام حکمت عطا فرمایا تو ایک دن آپ کی محفل لگی ہوئی تھی، دراز دور سے لوگ محفل سننے کے لیے آئے تھے، علم حکمت کی باتیں زبان سے جاری ہو رہی تھی. اتنے میں ایک غریب قسم کا آدمی کھڑا ہوا مجمع میں، کہتا ہے لقمان تم وہی آدمی ہو جو میرے ساتھ جنگل میں بکریاں چراتے تھے؟ حضرت لقمان نے پہچان لیا، ہاں میں وہی ہوں تیرا بھلو، تیرے ساتھ جنگل میں بکری چراتا تھا. پھر کہا کہ یہ مقام تجھے کیسے مل گیا کہ تیری حکمت اور دانائی کی بات سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، یہ مجمع اکٹھا ہوتا ہے؟ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے، لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند صفات گنوائے کہ میں نے یہ صفات کا اہتمام کیا تو اللہ نے مجھے یہ مقام حکمت عطا فرمایا اور میں اتنے اونچے درجے کا حکیم بن گیا. آپ کے حکمت بھرے کلمات قرآن کے اندر بھی منقول ہے، اور قرآن میں ایک سورت کا نام اللہ نے ان کے نام پر سے رکھا، سورۃ لقمان. آپ کا ایک بیٹا تھا، اس کو آپ نصیحت فرمانے کے لیے جو باتیں فرماتے تھے وہ بھی باری تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمائی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، پکی بات یہ ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، اللہ نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولی جو نبیوں کے احکام اور ہدایات کے موافق تھی، کہ ان کو اللہ نے ایسی عقل عطا فرمائی اور عقل کی روشنی میں وہ ایسی ایسی باتیں کہتے تھے جو نبیوں کے احکام اور نبیوں کی طرف سے دی جانے والی ہدایات کے موافق تھی. اب ایک انسان کے لیے یہی بات بہت بڑی ہے کہ باری تعالیٰ اس کے کلمات حکمت کو قرآن میں نقل فرما دے، یہی ان کے اعزاز کے لیے بہت بڑی چیز ہے. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ چین کے اندر ان کی اتباع کرنے والی ایک امت ہے، یعنی وہ باقاعدہ لقمانی امت کہی جاتی ہے اور انہی کی اتباع کرتی ہے. تو حضرت لقمان کی بات باری تعالیٰ نے نقل فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہاں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرك لظلم عظیم. شرک سے بیٹے کو روکا اس لیے کہ وہ عظیم خطرناک گناہ ہے، اس لیے بیٹا شرک مت کرنا. پھر فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہا میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوتی نا, آسمان زمین کی کسی چٹان میں ہوتی, اللہ اس کو جب لانا چاہیں گے نا لے آئیں گے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. لطیف باریک بھی, لطف کرنے والے, ہر چیز کی خبر رکھنے والے. اس لیے معمولی ذرے جیسی چیز کون سے پہاڑ کی کون سی چٹان میں ہے وہ اللہ کے علم میں ہے, اور اللہ جب چاہے جب اس کو لے آئیں گے. یہ آپ نے اپنے صاحبزادے کو اللہ کی قدرت اور علم کی وسعت سمجھاتے ہوئے کہا حضرت لقمان نے. اس آیت کا ایک وظیفہ بھی سمجھ لو. آج کل لوگوں کے پیسے پھنس جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں کہ فلاں کاروبار میں میرے پیسے پھنس گئے, نکلتے نہیں ہیں پیسے, انویسٹ کیے اور نکل نہیں رہے ہیں, اسی طرح کسی کو قرض دیا اور آتا نہیں ہے. تو اپنی کوئی چیز کسی نے دبا کے رکھی ہو اور نکلتی نہ ہو, تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ مجرب وظیفہ ہے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. یأتی بہا اللہ پر پہنچ کر جس آدمی سے اپنی جو چیز نکلوانی ہے وہ اللہ کھینچ کے لے آوے, ایسی نیت کرنے کی. اور یہ آیت کا وظیفہ بڑھا جائے جتنا ہو سکے اتنا پابندی سے, 11 مرتبہ 41 مرتبہ, بڑی چیز ہو تو 313 مرتبہ اول آخر درود کے ساتھ, تو انشاءاللہ وہ چیز نکل کر کے آ جائے گی. بڑا مجرب وظیفہ. اسی طرح فرار ہونے والے کے لیے بھی یہ مجرب وظیفہ ہے. جیسے کوئی طالب علم بھاگ گیا تو اس کے اماں ابا کو یہ وظیفہ پڑھتے بٹھا دینے کا کہ دونوں میاں بیوی وظیفہ پڑھو, اور یأتی بہا اللہ تو اس وقت نیت کرنے کی جہاں سے ہو وہاں سے آ جا رہے, اللہ اس کو لے آ رہے. تو یہ بہت مجرب وظیفہ ہے. آپ کسی کو بتلاؤ اور اس کا کام بن جائے, پھر وہ آپ کو کچھ تحفہ پیش کرے تو فقیر کو بھی یاد رکھیے گا. اس لیے کہ پیچھے روایت گزر گئی ہے کہ انبیاء دینی معاملے میں لا اسألکم علیہ اجرا, اس میں تو ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے, لیکن یہ تو ایک معاملہ دنیاوی ہے. اور فقہاء کرام نے صراحتاً لکھا ہے کہ عملیات میں پہلے سے اجرت طے کر کے مانگنا جائز ہے. آج میں ایک مرتبہ ایک مولانا صاحب میرے بازو میں طواف کر رہے تھے, یہ آئے طواف میں پڑھ رہے تھے, میں نے طواف کے بعد پکڑا ان کو, انہوں نے آپ کے پیسے کہاں پھنسے ہیں, تو ایک دم چوک گئے. آپ کو کشف ہوتا ہے, کیسے کشف ہوتا ہے؟ کشف نہیں, آپ طواف میں آئے تو وظیفے میں پڑھ رہے تھے نا, تو کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا یہ وظیفہ ہے نکلوانے کا, تو انہوں نے اعتراف کیا کہ میرے پیسے ایک جگہ پھنسے, ایک بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ طواف میں پڑھنے کے لیے کہا تھا, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. چلو.
ومنه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله
ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. تسائر کا ترجمہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا الاعراض بالوجہ، منہ پھیرا لینا، کسی سے منہ پھیرا لینا، غرور تکبر سے رخسار کو ٹیڑھا کر دینا. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ کسی کے سامنے دیکھنے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی اس کو کیا دیکھوں، تو وہ بیچارہ ملنے بھی آئے گا تو یہ کترائے کترائے منہ سے ہی رہے گا. تو اس سے منع کیا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ بیٹا غرور اور تکبر سے رخسار کو ٹیڑھا مت کرنا، رخ مت پھرا دینا کسی سے. جی.
قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنهم قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
یہ پوری روایت میں حضرت لقمان کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، پھر بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت لقمان کے باب میں لائے ہیں. اب دیکھیے کیسے ربط کرنا ہے. یہ آیت جب نازل ہوئی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو آدمی ایمان لایا اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کرنے دی، انہی لوگوں کے لیے دنیا آخرت میں امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. اب آیت کا مضمون بڑا سخت ہے کہ ایمان کے اندر ظلم کی ذرا سی ملاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے، ایسا ایمان اللہ کے یہاں مطلوب ہے. تو صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کس کا ایمان میں معمولی ظلم بھی ملا نہیں ہوگا؟ یعنی ظلم بمانا گناہ، وہ تو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتے ہیں، اسی لیے ہمارے ایمان میں تو ظلم کی آمیزش ہو ہی گئی. پھر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے اس آیت کی بشارت کے مصداق بنیں گے؟ تو اللہ نے صحابہ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. گویا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جو بات فرمائی تھی اس میں ظلم کی تفسیر انہوں نے شرک سے کی ہے. کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک کی تعبیر ظلم عظیم سے کی، اور یہاں بھی آیت کے اندر ہے بظلم، گویا کہ یہاں آیت میں مراد ہے شرک، کہ اپنے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش اور ملاوٹ نہ ہونے دے. خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت لقمان کے کلام کے اندر شرک کی تعبیر ظلم عظیم سے ہے، اور وہی اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. اس لیے امام بخاری اس حدیث کو حضرت لقمان کے باب کے اندر لائے. جی.
وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عنهم قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ فقال ليس ذلك إنما هو الشرك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعيده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہی سے ہے، لیکن یہاں زیادہ وضاحت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کے لیے یہ آیت بہت مشقت کا باعث بن گئی، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں کون ایسا ہے جس نے اپنی جان پر معمولی ظلم بھی نہ کیا ہو یعنی گناہ نہ کیا ہو. قال فقال تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک, یہاں گناہ مراد نہیں ہے, ظلمت یا چار مراد نہیں ہے. انما ہوا الشرک, آیت کریمہ میں شرک مراد ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال فرمایا الم تسمعو, کیا تم نے نہیں سنا جو بات حضرت لقمان نے اپنے صاحب زادے سے کہی تھی نصیحت کرتے ہوئے, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استدلال حضرت لقمان کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا اور اس مضمون کا قرآن میں منقول ہونا اس کو بطور استدلال پیش کیا. اتنا تو بہت کافی ہے امام بخاری کے لیے, ربط کے لیے. اسی لیے انہوں نے حضرت لقمان کے باب میں لے آئے ما قال لقمان لابنه وهو يعظه. جی
باب قول الله عز وجل اضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون.
اب یہ جو آیت لائے بظاہر اس کا بھی انبیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے, البتہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ایک روایت لائے ہیں کہ جن تین افراد کا سورہ یاسین کے اندر تذکرہ ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین فعززنا بثالث, یہ تینوں مستقل رسول ہیں. تو ان تینوں کو مستقل رسول اگر مان لیا جائے تو پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی قول کو سامنے رکھتے ہوئے یا کتاب الانبیاء میں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. اب رہا یہ کہ قرآن میں بھی ایک ہی جگہ ان کا تذکرہ ہے یا بعضوں کے قول کے مطابق دو جگہ ان کا تذکرہ ہے, تو انہوں نے انہی آیات کی طرف اشارہ کر دینا کافی سمجھا. ان کو اپنے معیار کی کوئی روایت ملی نہیں ان کے واقعے کے سلسلے میں, تو ترجمۃ الباب قائم کیا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. ایک قول کے مطابق انطاکیہ شہر کا یہ واقعہ ہے, قریہ سے انطاکیہ, اصحاب القریہ سے اہل انطاکیہ. بت پرست لوگ تھے, وہاں کا بادشاہ بھی بت پرست تھا, لوگوں کو بت پرستی کرواتا تھا, پورا شرکیہ کفریہ ماحول. اس میں اللہ کی طرف سے پہلے دو بندوں کو بھیجا گیا. یہ دو اللہ کے بندے جو بھیجے گئے یہ کون تھے؟ تو بعد حضرات یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے دو افراد کو خود حضرت عیسیٰ نے اہل انطاکیہ کو توحید کی دعوت کے لیے بھیجا. اذ ارسلنا الیہم اثنین, چونکہ اللہ کے حکم سے نبی نے بھیجا اسی لیے اللہ کی طرف نسبت ہوئی. اذ ارسلنا الیہم اثنین, ایک کا نام جو یونس تھا دوسرے کا نام یحییٰ تھا. دوسرا قول یہ ہے کہ جن دو قاصدوں کو بھیجا گیا ان کا نام شمعون اور یوحنا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں یہ معروف نام ہے شمعون اور یوحنا کا. ان دونوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اہل انطاکیہ کے لیے مبعوث بھیجا. فعززنا بثالث، تیسرے کا نام ایک روایت میں ہے بولس بے واو لام سواد، اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت یہ نقل کی ہے کہ پہلے جو دو بھیجے گئے ایک کا نام صادق دوسرے کا نام مصدوق، اور فعززنا بثالث سے مراد ہے شلوم شین لام واو میم، اس طرح تین افراد کو اہل انطاقیہ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا. قال مجاہد، امام مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فعززنا، ہم نے تقویت پہنچائی، ترجمہ کیا شددنا فعززنا بثالثٍ، یعنی پہلے جب یہ دو افراد گئے تو اہل انطاقیہ نے ان کی گستاخی کی، بے ادبی کی، جب یہ دونوں چاہے مستقل رسول تھے یا کسی رسول کے نمائندہ افراد تھے، جب شہر میں داخل ہوئے تو انطاقیہ شہر کے کنارے کے اوپر ایک آدمی رہتا تھا جن کا نام تھا حبیب. کہتے ہیں کہ یہ رسی بنائی کے کام کرتے تھے یا بڑھئی کا کام کرتے تھے یا دھوبی تھے یا جوتی سینے کا کام کرتے تھے حبیب. اور وہاں ایک عجیب بات یہ تھی کہ شخص نابینا تھا، نہ تو یہ خود نابینا تھے یا وہاں ان کے قریبی میں کوئی نابینا تھا. تو یہ دونوں جب رسول قاصد پہنچے تو انہوں نے حبیب نجار کو ایمان کی دعوت دی. شہر کے کنارے پر پہلے انہی کی ملاقات ہو گئی تو بات چھڑ گئی کہ یہ بچہ یا کوئی نوجوان تھا وہ نابینا ہے. تو انہوں نے معمول کے مطابق دعا کی کہ اللہ ان کی آنکھ کو شفا بخشے اور جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ اس کی آنکھ پر ہاتھ پھرا دیا تو دونوں آنکھ کھل گئی، بینائی ٹھیک ٹھاک ہو گئی. تو یہ حبیب نجار تو فوراً ایمان لے آئے اس معجزے کو دیکھ کر کے. پھر یہ دونوں قاصد شہر کی طرف آگے بڑھے اہل انطاقیہ کو ایمان کی دعوت دینے کے واسطے، لیکن ان بدماشوں نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ان رسولوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا. اذ ارسلنا الیہم اثنین فعززنا، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، شہر والوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، ان کی رسالت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حمایت میں ایک تیسرے آدمی کو بھیج دیا. تینوں نے جا کر اہل انطاقیہ کو دعوت دی. فقالوا انا الیکم مرسلون، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے بشر اور ہمارے پاس اللہ کی دعوت لے کر آئے. یہ کہہ کر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب ان تینوں کی تکذیب کی گئی، گستاخی کی گئی، ان کو مارنے کا، سزا دینے کا غلط کام اہل انطاقیہ نے کیا، حضرت حبیب نجار کو پتا چلا کہ میرے انطاقیہ شہر والے اللہ کے ان دونوں برگزیدہ بندوں کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کا سلوک کر رہے ہیں، تو شہر کے کنارے سے دوڑے. وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعٰ، چونکہ یہ شہر کے کنارے رہتے تھے وہاں سے دوڑے اور دوڑ کر کے اہل انطاقیہ کو سمجھایا. وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعٰ قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. ये अल्लाह के बंदे आए हैं, तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, फ्री में तुमको ईमान की दावत देते, जन्नत की दावत देते, तुम इनकी बात मानो? ये क्या कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं। उन्होंने कहा पहले हबीब को निमटाओ। हजरत हबीब नज्जार को जमीन पर गिरा दिया, मारा, इनके पेट पर चढ़ गए और इतना जुल्म किया कि अंतड़ियां दुबुर से बाहर निकल गए। इतने मजालिम लाए हजरत हबीब नज्जार पर, शहीद कर दिया उनको इनका किया के लोगों ने। अब शहीद होके अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह के सामने जो आरजू का इजहार किया, वो आरजू अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दी। قال يا ليت قومي يعلمون, मेरी कौम इंतकिया वालों को पता चल जाए किसी तरह। बिमा गफर अली रब्बी, मेरे रब ने मेरी मगफिरत कर दी किस सबब से, इनको पता चल जाए। वजालनी मिनल मुकरमीन, अल्लाह ने आखिरत में मेरा कितना शानदार इकराम किया और मेरी कौम को पता चल जाए, ये इनकी आरजू थी। तो उस आरजू की तकमील में कुरान के अंदर ये वाकिया बयान हुआ ताकि उनकी कौम को पता चल जाए कि हबीब नज्जार के साथ आखिरत में कितने इकराम का, एजाज का, करम का मामला हुआ। बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, जैसे कि असहाबे बीरे मौना ने भी आरजू की थी, फिर उनकी आरजू अल्लाह ने पूरी फरमाई। मगाजी में पढ़ लिया है अपने, बल्ले हो अन्ना कौमना अन्ना लकीना रब्बना फरदिया अन्ना व अरदाना, ये उन्हीं की तो आरजू है जो अल्लाह ताला ने हवाओं के जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई थी कि यहाँ बीर मऊना के ऊपर जालिमों ने जो हमारे साथ बदसलूकी की, लेकिन उसके नतीजे में अल्लाह ने क्या दिया हमको, अल्लाह के यहाँ कैसा इकराम हुआ हमारा, वो काश के हमारी कौम को इत्तिला हो जाए, तो अल्लाह ने वो इत्तिला फरमा दी। अब ये जो वहां गए, जाहिर है कि नबियों की हक बात की मुखालफत पर अल्लाह के यहां से अजाब आता है, तो कहत आया तो इस कहत को इन्होंने नहुसत समझा। कालू इन्ना ततय्यर ना बिकुम, तुम्हारी आमद को हम मनहूस समझते हैं कि जब से तुम आए हमारे यहाँ कहत हो गया। तो फरमाए कि नहीं, कालत कालू ताइरुकुम माकुम, नहुसत तो तुम्हारे कुफ्र की वजह से आए, तुम अल्लाह की तरफ से आए हुए कासिदीन पर ईमान नहीं ला रहे हो, रसूलों पर ईमान नहीं ला रहे हो, उसकी नहुसत के अंदर तुम्हारे ऊपर अजाब आया है। तो ताइरुकुम का तर्जुमा इमाम बुखारी ने किया मसाइबुकुम, कि तुम पर जो ये मुसीबत और आफत बला कहत वगैरह आ गई वो तुम्हारे कासिदीन और रसूल के जुटलाने की बुनियाद पर आई है। जी حضرت زکریہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے میں یہ ترجمۃ الباب قائم کیا۔ काफ हा या ऐन स्वाद, ذکر رحمت ربک عبده زکریا, आपके रब की जो खुसूसी रहमतें रब के बंदे खास जकरिया पर जो हुई, उसका भी तस्केरा इन लोगों को सुना दो कि अल्लाह ने हजरत जकरिया को ऐसी खुसूसी रहमतों से मालामाल फरमाया। कहते हैं कि ये हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की औलाद में से हैं, बनो इसराइल से आपका ताल्लुक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजी करीब में ان کا زمانہ آیا ہے. حضرت عیسیٰ، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی زمانے کے انبیاء میں سے ہیں. بیت المقدس کے امام تھے. شادی ہو گئی، بڑی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہوتی تھی حضرت زکریہ کو. اب ان کی بیوی کی بہن کی بیٹی مریم ان کی کفالت میں آئی. حضرت مریم ان کی کفالت میں آئی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، تو کفالت کے لیے آپ نے ایک حجرہ بنایا قدس میں، حیال الفلاح والی جانب میں، اور اس میں حضرت مریم کو رکھ دیتے تھے. رات کو ان کی خالہ کے پاس، یعنی اپنی زوجہ کے پاس لے جاتے تھے. حضرت زکریہ خالو جان ہوئے حضرت مریم کے. اس طرح معاملہ چلتا رہتا تھا. اب یہ حضرت مریم کے حجرے کے اوپر محراب پر تالا ڈال دیتے تھے، اس کے باوجود بھی وجد ان دہارس کا، وہاں بے موسم پھل دستیاب ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ مکفل حجرہ اور اس میں بے موسم پھل دستیاب ہو، یہ واقعی اللہ کی قدرت تھی. اسی لیے حضرت زکریہ نے پوچھا انا لکی ہاذا، کہاں سے آیا؟ لکی عورت ہے مریم، کہ روم پر تالا ہوتا ہے اس کے باوجود پھل آ جاتے ہیں. انا لکی ہاذا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو سب اللہ کے یہاں سے آتے ہیں پھل. تو وہاں دیکھا کہ بے موسم پھل مریم کے پاس آتے ہیں، تو میرے یہاں بے موسم پھل اولاد کی شکل میں اللہ دے دیں گے. یہ بوڑھے ہو گئے تھے، یہ موسم نہیں ہے اولاد کی، لیکن بے موسم اولاد اللہ مجھے عطا کر دے گا. اس لیے زکریہ علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی، ہنالک دعا زکریہ ربا. اس موقع کے اوپر، اس مقام پر حضرت زکریہ نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ جو اللہ بے موسم پھل مریم کو دینے پر قادر ہے، وہ بے موسم یعنی عمر کی اولاد کی عمر نہیں ہے، اس عمر میں اللہ مجھے اولاد دینے کے اوپر قادر ہے. تو آپ نے دعا مانگی اور اللہ کے یہاں سے بشارت آ گئی، ہم تمہیں یحییٰ نام کا بیٹا دیں گے. لم نجعل له من قبل سمیا، سمیا کا ایک ترجمہ ہم نام، کہ ہم تم کو بیٹا دیں گے اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس کا ہم نام کوئی نہیں ہوا، پہلے کوئی اس نام کا بچہ نہیں ہوا. سمیا کا ایک ترجمہ ہے شبی، یحییٰ کے مشابہ کوئی بچہ نہیں ہوا. چونکہ حضرت یحییٰ کا عبادت میں ایک خصوصی مقام رہا ہے، سیدم و حصورم و نبیم من الصالحین، یہ خصوصی مقام رہا ہے جو اور کسی نبی کو نہیں ملا، حصور ہونا، جو قرآن میں محل مداح میں بیان ہوا، شادی نہ کرنا. تو اس اعتبار سے سمیہ کا ترجمہ ہوگا اس کے مشابہ اور کوئی نہیں، ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دینے کی آپ کو بشارت عطا فرمائی. چلیے بھائی، کیا قرآن میں نکال دے جاؤ، فٹافٹ آئے تھے. چلو، مثلن یعنی سمیعن کا ترجمہ امام بخاری نے کیا مماثل، ہم صفت، یعنی حضرت یحییٰ کا ہم صفت اور کوئی پیدا نہیں ہوا. جی، رضیا، ہاں، وجعله ربی رضیا، پڑھو اوپر سے وجعله ربی رحمہ اوپر سے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. یہ حضرت زکریہ اپنے مستقبل میں ہونے والے بیٹے کے لیے ان صفات کی دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے ہونے والے بیٹے کو پسندیدہ بنا دینا. ردیون مردیون کے معنی کے اندر, یعنی اس کے اخلاق, عادات, اطوار یہ آپ کو پسندیدہ ہو. ایک باپ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے کیسی دعائیں مانگے, یہ حضرت زکریہ کی دعا سے سیکھنے کی چیز ہے کہ اس طرح کی دعا مانگے باپ اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں. یرثونی ویرث من آل یعقوب, اور آپ کو معلوم ہے وہاں جلالین میں پڑھا ہے کہ یری سنی سے مراد ہے میراث سے نبوت, نہ کہ میراث سے مالی. یری سنی و یری سمن آل یعقوب, کہ میرے پاس جو علوم ہے, علوم نبوت, علوم شریعت, اللہ وہ بیٹا اس کا وارث بنے, متحمل بنے اور اس کو دنیا میں پھیلانے والا بنے. وجعله ربی رضیا, بیٹا ایسا ہو کہ اس کے اخلاق, عادات, اطوار آپ کے دربار میں پسندیدہ ہو. چلو ہاں, اتین اتین اسین اتا یاد پڑھو آیت پوری بلب ہے. اوپر سے وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا, یعنی اللہ آپ نے اولاد کی بشارت دی, سر تسلیم خم ہے, لیکن اولاد ہوگی کیسے؟ ظاہری اسباب تو سب پت گئے ہیں, اس لیے کہ بیوی ہو گئی بان, میں ہو گیا بوڑھا. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا, تو اب کیسے بچہ ہوگا مجھے؟ تو اتین, تو اس کا ترجمہ یہ لائے ہیں اسین اتا یا اتو, این کے فتح کے ساتھ اور سوات کے کسرے کے ساتھ اسین. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ سین سے ہونا چاہیے, اتین اسین. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرما دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسین پڑھا, اتین پڑھا, دونوں میں سے کوئی ایک بات پڑھی. اور اسین سین کے ساتھ ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ جو اپنی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ جاوے, بوڑھا کھوسٹ, بہت بوڑھا ہو جاوے. شیخن آتن و آسن, یہ عربی محاورہ ہے کہ بالکل بوڑھا, بالکل کھوسٹ ڈوسا, اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کہا اے اللہ, مجھے ایک ایسا بڑھاپا آ گیا ہے جس کی اصلاح کی کوئی سبیل نہیں ہے. پرانی گاڑی بھی ریپیئر ہوتی ہے لیکن یہاں تو اصلاح کی کوئی امید بظاہر نہیں ہے. اس کی تعبیر کی وقت بلغت من الکبر عتیا, قال رب انا يكون لي غلام.
Oh.
تو حضرت زکریہ نے دعا مانگی, قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وعدے کے اوپر یقین تو تھا, لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ نے نشانی پوچھی کہ میرے یہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا, اس کی کوئی علامت مقرر فرما دیجئے. تو علامت کیا مقرر ہوئی؟ پڑھو سلاس لیال سویا. قال رب اجعل لی آیا, قال رب اجعل لی آیا, قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا. نشانی کیا مقرر ہوئی؟ 72 گھنٹے زکریہ تمہاری زندگی میں ایسے آئیں گے کہ مسلسل آپ کوئی دنیاوی کلام نہیں کر سکو گے, صرف اللہ کا ذکر کر سکو گے. اور عجیب علامت, ایک طرف علامت کی علامت ہے, ذکر کا ذکر ہے کہ 72 گھنٹے ایسے آئیں گے کہ زبان ذکر شکر میں رتب اللسان رہے گی, کوئی دنیاوی بات نہیں کر پاؤ گے, ایسے 72 گھنٹے آئیں گے. اور آ گئے, 3 دن ایسے آ گئے, 72 گھنٹے. چونکہ آپ امام تھے, نماز پڑھانے کا وقت آیا, نماز بعد آپ کی مجلس ہوتی تھی علمی مذاکرے کی, تو اس دن آپ آئے اور آ کر کے لوگوں کو اشارہ کر دیا کہ بھائی نماز پڑھ لو, آج مجلس نہیں ہوگی. فخرج علی قومہ من المحراب فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. یہاں اوہا جو ہے نا لغوی معنی میں ہے, حکم دینے کے معنی کے اندر, کہ اپنی قوم کو حکم دیا صبح شام کی تسبیح نماز سب پڑھ لو, آج مجلس نہیں ہوگی. انسبحوا بکرۃ وعشیا, اس طریقے سے معاملہ ہوا. مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ سویین کا مطلب کیا, کہ زکریا تم تندرست ہوں گے, تمہاری زبان میں گنگاپا نہیں آئے گا, اس کے باوجود تم عام گفتگو نہیں کر سکو گے, صرف اللہ کا ذکر کر سکو گے. یہ ہے سویین کا مطلب. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو کوئی بیماری آ جائے, جیسے بعض مرتبہ سکتے کی بیماری آ جاتی ہے, سکتا, کہ کوئی حادثہ سن کر آدمی ایسا مبہوت حیران سکتے میں چلا جاتا ہے کہ کچھ نہیں بول پاتا, سکتے کی بیماری نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بعض مرتبہ صوفیاء کی اصطلاح میں استغرا کی کیفیت ہو جاتی ہے, تو اس وقت بھی آدمی کچھ نہیں بولتا, تو کہا نہ تو استغرا کی کیفیت ہوگی, نہ تو جو ہے آپ بیمار ہوں گے, گنگے ہوں گے, سالم ہوں گے اور بول نہیں سکو گے سوائے ذکر کے. یہ سلاس لیالین سویہ. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تورات جو حضور کے زمانے میں رائج تھی, اس کی ایک عبارت کی تردید ہے سویین کے ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تورات کے نسخے رائج تھے, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ زکریا گنگے ہو گئے, ان کو زبان میں بیماری لگ گئی, تو قرآن نے اس کی تردید فرمائی کہ زکریا کو کوئی بیماری نہیں لگی تھی, وہ بھلے چنگے تندرست تھے اور اس حال میں 72 گھنٹے ایسے آئے کہ وہ کچھ بول نہ پاوے. فخرج علی قومہ من المحراب, سویین کا ترجمہ صحیحاً, بھلے چنگے تندرست. فخرج علی قومہ من المحراب فاوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. محراب کا مطلب امام صاحب کا حجرہ, اس سے نکل کے آئے امام زکریا, اور قوم کو اشارہ کر دیا صبح و شام کے معمولات کے مطابق تسبیح نماز پڑھ لو مجلس نہیں ہوگی. فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ اوہا کے معنی اشارے سے کہہ دیا اپنی قوم کو. معلوم ہوا کہ لفظ وحی صرف ملائکہ یا اللہ کے یہاں سے آئے اس پر استعمال نہیں ہوا کرتا ہے. ایک انسان دوسرے انسانوں کو آمنے سامنے اشارے سے کوئی بات کرے وہاں بھی لفظ اوحا استعمال ہوتا ہے. فاوحا الیہم حضرت زکریہ محراب سے نکلے قوم کو اشارہ کر دیا چلو ذکر تسبیح میں لگ جاؤ آج مجلس نہیں ہوگی. تو آمنے سامنے اشارے کے لیے بھی فاوحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو آپ لوگ کرتے رہتے ہو سبق میں. فاوحا الیہم ان سبحوا بکرتم وعشیا. پھر حضرت یحییٰ پیدا ہو گئے تو آیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اے یحییٰ کتاب فٹ پکڑو, کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, یعنی تورات کتاب کو اچھی طرح پڑھو اور پورے اہتمام سے اس پر عمل کرو. خزل کتاب بکوا کا مطلب نہیں کہ کتاب پھیٹ پکڑنے کی گر نہیں جاوے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب ہے اہتمام سے پہلے پڑھو پھر عمل. پہلے پڑھو پابندی سے اہتمام سے, گلیاں مارے بغیر چوکے مارے بغیر پہلے پڑھو اہتمام سے اور عمل کرو. یہ ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ الی قومہ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا. پھر آگے کیا ہے؟ بوالدتی. آگے یبعث حیا والسلام علیہ وسلام علیہ وسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. تو حضرت یحییٰ کے لیے تین موقع پر سلامتی کا تذکرہ آیا, تین موقع کے اوپر. یوم ولد ولادت کے دن سلامتی شیطان کی انگلی مارنے سے. ویوم یبعث ویوم یموت وفات کے دن شیطان گمراہ نہ کر سکے, توحید کے ساتھ جاوے. ویوم یبعث حیا قیامت کے دن جب دوبارہ آپ کو زندہ کیا جاوے وہاں بھی ملائکہ کی رفاقت ہو شیطان ساتھ نہ ہو, چونکہ کافروں کے لیے قبر سے اٹھتے وقت ان کا شیطان ساتھ میں ہوگا. تو کہا اس دن بھی شیطان سے سلامتی. تو ولادت موت باس بادل موت تینوں موقعوں پر شیطان کی شرارتوں سے اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ آ گیا یوم یبعث حیا. حفیا پڑھو سینتالیس سورہ مریم. انہ کان بی حفیا. ذرا اور اوپر سے پڑھو. ہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لارجمنک واہجرنی قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. حفیان کے معنی آتے ہیں لطیفا یعنی مہربان. اب یہ اس کا تعلق حضرت زکریا کے واقعے سے نہیں ہے, لیکن حضرت زکریا کے واقعے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا ہے نا, وہاں آیا ہے, اس لیے جو ہے امام بخاری اس کو یہاں لائے ہیں. سورہ مریم میں پہلے ہے کہ بعد میں ہے؟